الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ قرآن کے مضامین ہم سن رہے ہیں ترتیب وار پہلے پارے سے، اور آج سورہ بقرہ کی 218 آیت سے ہم آغاز کریں گے. پچھلے پروگرام تک 217 آیتیں سورہ بقرہ کی مکمل ہو چکی تھی. اللہ پاک حق کو حق کہنے، حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کہنے، اس کو باطل سمجھنے اور باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی کے مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، آج ہم آغاز کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تین بڑے اعمال کا ذکر ہے، اور یہ تینوں اعمال بجا لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نیک بندے ہیں، ان کی تعریفیں ہیں. ایک اور مقام پر بھی اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20, 21 اور 22 میں فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، واولئک هم الفائزون، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ وردوان، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے. وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، وہ جنتیں کیسی ہوں گی کہ ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. آگے آیت نمبر 219 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون. ترجمہ، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. ناظرین یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ شراب کی حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئی، اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند دن بعد شراب حرام کی گئی. اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے کچھ بزنس کا فائدہ ہو جاتا ہے. جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ کبھی مفت مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار. شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، لذت عبادت کی دل سے نکل جاتی ہے. جوئے کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی نظر میں لوگوں کی خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی چار خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ تمہاری کون سی چار خوبیاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ میری عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ نمبر تین یہ کہ میں کبھی بدکاری میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بےغیرتی سمجھتا تھا۔ نمبر چار، چوتھی خوبی یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں جھوٹ بولنے کو کمینگی خیال کرتا تھا، یہ نیچے درجے کا کام ہے۔ جو بہادر آدمی ہوتا ہے نا، وہ سچائی پہ ڈٹا رہتا ہے چاہے کیسی بھی سچویشن ہو۔ سبحان اللہ، کیسی سلیم الفطرتی ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے، تو میں اس پر کبھی اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے، پھر دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس پیدا ہو، تو میں اس میں اپنے جانوروں کو بھی نہیں چراؤں گا۔ اتنی نفرت تھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو شراب سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، گناہ سے نفرت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، جوا کھیلنا حرام ہے۔ جوا ایسا کھیل ہے جس میں اپنا مکمل یا کچھ مال چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یا مزید مل جانے کی امید ہوتی ہے۔ شطرنج، تاش، لڈو، کیرم، بلیئرڈ، کرکٹ وغیرہ، ہار جیت کے وہ کھیل جن پر بازی لگائی جائے، سب جوئے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک ایک اوور یا ایک ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے، یہ بھی جوا ہے۔ یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں کہ اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے، اور اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہے۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے، اور پھر بعد میں میسج کرنے والوں میں سے قرآن دازی وغیرہ کے ذریعے انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ صدقے کی کتنی مقدار دیں، اور اس سوال کے جواب میں جو اس آیت میں ذکر کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، کتنا خرچ کریں پوچھا گیا، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، حاجت سے زائد جو ہو دے دو۔ ابتداء اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم تھا، صحابہ اکرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں دے دیا کرتے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکات کا حکم نازل ہونے سے یہ منسوخ ہو گیا، اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر یہ باقی ہے۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 220 میں ارشاد فرماتا ہے، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ناظرین، فرمایا گیا کہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے کر باقی سب اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دیا کرو۔ اس سے جدا گانا بھی دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی، غور و فکر کے ساتھ ہی کرنے چاہیے۔ پھر مسلمانوں نے پوچھا کہ یتیموں کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو لوگوں نے یتیموں کے مال الگ کر لیے تھے اور بڑے احتیاط سے انہیں خرچ کرتے تھے، ان کا کھانا الگ بناتے، ان کے اور معاملات میں بڑی ایک ڈسٹربنس بھی تھوڑی سی پیدا ہو گئی تھی۔ جو کھانا یتیموں کے لیے پکایا جاتا پھر اس میں بچ جاتا تو خراب ہو جاتا، کسی کے کام بھی نہیں آتا، وہ ڈرتے تھے کہ یتیم کا بچا ہوا کھانا بھی اب نہ کھائیں، یتیموں کا نقصان بھی ہونے لگا۔ اب یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے اسے ملانے کی اجازت دی گئی، اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیم کا مال اپنے مال میں ملا رہا ہے اور کون فساد کے طور پر اس کا مال ہڑپ کرنے کے چکر میں ملا رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر تو یتیم کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں اس کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے، یہ فرمان بڑا جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو یاد رہے کہ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو۔ اس کے احکام اس آیت میں بیان کیے گئے کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا، مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تعلیم و تربیت سب میں یتیم کی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ یتیم سارے مسلمانوں کے لیے اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ عام بچہ جو غیر یتیم ہے وہ تو چند لوگوں کے لیے بچے بچی ہوتے ہیں، دادا دادی انہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں، نانا نانی کہتے ہیں، ماں باپ کے لیے وہ بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ لیکن یتیم وہ ہے کہ جسے اسلام نے سارے مسلمانوں کی اولاد کی طرح بنا دیا اور سب کو ان کے حقوق بیان کر دیے۔ آگے اللہ پاک 221 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان باندھی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکے روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائے۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان سے محبت کرتی تھی، وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہو کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے بارے میں پوچھا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ مشرقہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے. اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں بیان ہوگی. مزید اللہ نے فرمایا کہ وَلَا أَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ, بے شک مسلمان باندی مشرقہ عورت سے اچھی ہے. ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کو تماچا مارا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق سوال فرمایا. عرض کیا کہ وہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, وضو کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے اچھی طرح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومنہ ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے, میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا. اس پر لوگوں نے تانے دیے کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کر لیا, حالانکہ فلاں مشرقہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے, وہ حسین بھی ہے, مالدار بھی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مسلمان باندی مشرقہ عورت سے بہتر ہے, خواب مشرقہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو, لیکن اسلام کی فضیلت وہ اسلام کی فضیلت ہے. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے. یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے جو اس آیت میں کیا گیا کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے. مشرک و کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے. اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے واضح حکم موجود ہے. انتہائی افسوس ہے کہ قرآن میں اتنی وضاحت اور صراحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یوں ہی کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں مسلمان اور کفار اکٹھے رہتے ہیں. مغربی طرز زندگی, اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سے جہاں اور تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور بے حیائی کا طوفان امڈ آیا ہے, وہیں باہم ایسی حرام شادیوں کے ذریعے زندگی بھر کی بدکاری کے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں. اس تمام صورتحال کا وبال ان لڑکوں اور لڑکیوں پر بھی ہے جو اس میں ملوث ہیں, اور ان والدین پر بھی ہے جو راضی خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونک دیتے ہیں, اور ان حکمرانوں اور صاحب اختیار پر بھی ہے جو ایسی تعلیم کو رواج دیتے ہیں یا باوجود قدرت اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یوں ہی اس کا وبال ان نام نہاد جاہل دانشوروں, لبرلزم کے مریضوں اور دین دشمن قلم کاروں پر بھی ہے جو اس کی تائید و حمایت میں اپنے کاغذ سیاہ کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.